بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبدت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اذان محترم اس خمزہ ازا کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس کا ایک تعارف غالباً کرایا جا چکا ہے لیکن اس کی فریزنگ کچھ اس طرح میں نے کی ہے کہ دور حاضر میں ایک اسلامی تحریک کے لیے تین بنیادی عوامل یا عناصر ضروری ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بصیرت, ایک کا نام ہے استقامت, اور ایک کا نام ہے شجاعت. یہ تین بنیادی عوامل ہیں جو ایک اسلامی تحریک کو ایک اسلامی شکل دینے والے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے بصیرت, جس پہ آج ہم کچھ گفتگو شروع کریں گے اور شاید کل بھی اسی پہ بات کرنی پڑے, کیونکہ بصیرت نہایت اہم موضوع ہے, نہ صرف اسلامی تحریک کے حوالے سے بلکہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے. ایک عام انسان بھی اگر خداوند عالم پر ایمان رکھنا چاہتا ہے, اگر وہ توحید کو بھی سمجھنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. کیونکہ اس کائنات میں جو خدا کے وجود کی نشانیاں ہیں, جو خدا کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں, یہ پوری کائنات بشمول انسان کے یہ مظہر صفات خدا ہے کہ مظہر صفات خدا ہے. صفات خدا اس کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں, خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا چرند ہو, پرند ہو, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, یہ سب خداوند عالم کے صفات کا مظہر ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. لیکن ان مظاہر کا شعور حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر بصیرت ہونا ضروری. اور قرآن کریم نے متعدد مقامات پر جہاں پہ بھی اس کائنات کو نشانی کے طور پر پیش کیا ہے, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں, لآیات لقوم یعقلون. نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. نشانیاں عقل مندوں کے لیے. عقل مند جو انسان ہوتا ہے وہی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے. اچھا, یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ یہ نشانیاں وجود خدا کی ہے, یہ نشانیاں توحید کی ہیں, یہ نشانیاں قدرت خدا کی ہیں. نہیں, فقط یہ کہا گیا لآیات لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک عقل مند انسان جب ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو خود بخود ایک نتیجے تک پہنچتا ہے, خود بخود اس کی عقل اس کو اس جانب لے کے جاتی ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق اور رازق اور مالک کی شناخت کرتا ہے. تو یہ شناخت اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ خدا کے وجود کی نشانی ہے, خدا کے وجود کی دلیل ہے. بس کہا گیا لآیات لقوم یعقلون, عقل مند کے لیے نشانی ہے. نشانیاں ہوتی ہی عقل مند کے لیے ہیں، عقل بند کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں ہوتی. جو عقل مند ہو اس کے لیے نشانی ہوتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں سم آر وائز اینڈ سم آر ادر وائز. تو وہ جو نشانیاں ہیں وہ ادر وائز کے لیے نہیں ہوتی، نشانیاں ہمیشہ وائز کے لیے ہوتی ہیں. دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں، یہ آیتیں بہت جگہوں پر آئی ہیں. ایک کہیں پر کہا گیا ہے کہ یہی زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور بارش کے برستے میں اور بادلوں میں، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں صاحبان لب. لب کی جمع ہے الباب. لب کہتے ہیں گودے کو یا گری کو، جیسے ایک اخروٹ ہے فرض کریں، ڈرائی فروٹ، سردی کا زمانہ آ گیا ہے تو ڈرائی فروٹ میں سے آپ مثلاً اخروٹ لے لیں، تو ایک ہے اس کا چھلکا، ایک ہے اس کے اندر کا گودا، گری جس کو کہتے ہیں آپ، اس کو مغز. تو لب کہتے ہیں مغز کو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو صاحبان گودا ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں صاحبان چھلکا. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی نظر گودے تک ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کی نظر فقط ظاہر ظاہر پر ہوتی ہے. تو وہ جو خداوند عالم کی نشانیاں ہیں لآیات لأولی الالباب ہیں، صاحبان گودا کے لیے نشانی ہے، صاحبان چھلکا کے لیے وہ نشانی نہیں ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد کی. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر گہرائی میں ہوتی ہے. اسلامی تحریک کی بھی آپ بات کریں، دنیا میں اتنی تحریکیں چل رہی ہیں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں سب کو ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں، ان کی نظر نہیں ہے گہری کہ ان میں بھی فرق ہے، نظریات کا فرق ہے، افکار کا فرق ہے، خیالات کا فرق ہے. تو وہ جو صاحبان گودا ہوں گے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے، گہرائی میں جانے والے ہوں گے. اور تیسرا لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے لآیات لأولی الابصار. یہ نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ صاحبان بصیرت کے لیے. صاحبان بصیرت کے لیے نشانی ہے. دیکھیں دین دار کم ہو گئے ہیں کافی معاشرے میں آہستہ آہستہ، لیکن پھر بھی دیندار آپ کو کافی نظر آ جائیں گے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں، لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے دیندار. دیندار تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گے، دین شناس بہت کم ملتے ہیں. کیونکہ دینداری کے لیے فقط ایکٹیویٹی چاہیے، فقط حرکت چاہیے، دین شناسی کے لیے بصیرت چاہیے. بصیرت دینی کہ وہ انسان جو دین پر عمل بھی کر رہا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو آیا بصیرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا بغیر بصیرت کے پڑھ رہا ہے؟ وہ نماز فائدہ مند ہے جو بصیرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. وہ تو بصیرت ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ زور رہبر معظم نے دیا. اور ایک مثال وہ بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت مثال ہے، اگر اس پر غور کر لیں انسان تو بصیرت کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بصیرت اس طرح ہے کہ ایک فرض کریں کہ ایک سپاہی ہے، ایک فوجی ہے، وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہے اور اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کے پاس نقشہ بھی ہے، میپ ہوتے ہیں نا فوجیوں کے پاس، اس کے پاس نقشہ بھی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس کمپاس نہیں ہے، قطب نما نہیں ہے. اگر قطب نما نہیں ہے تو اس کے لیے وہ نقشہ بیکار ہے. نقشہ اس وقت کارآمد ہے جب نقشے کے اوپر آپ قطب نما رکھیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، پھر تو اس نقشے کی مدد سے آپ صحیح جگہ پہنچ سکتے ہیں. ورنہ یہی نقشہ آپ کو ممکن ہے کہ دشمن کی صفوں میں لے کے چلا جائے. تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بصیرت اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے کمپاس، بصیرت ایسے ہے جیسے قطب نما. اگر قطب نما نہیں ہے آپ کے پاس جس سے صحیح سمت کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں چل رہے کہ اصل میں ہمیں کہاں جانا چاہیے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہمارا عالمیہ یہی تو ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں ہمیں جانا کس طرف ہے اور ہم کھڑے کہاں ہیں. ان تمام چیزوں کا اندازہ انسان کو قطب نما سے ہوگا. تو اگر قطب نما نہیں ہے تو انسان ممکن ہے کہ اپنے آپ کو دشمن کے لشکر میں پہنچا دے. تو بصیرت نہایت ضروری ہے. ایک عام مسلمان کے لیے بھی بصیرت ضروری ہے کہ دین کی بصیرت. بے بصیرتی کے ساتھ دین پہ عمل کرنا صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ ایک عالم کی عبادت عابد کی عبادت سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ایک عالم کی 2 رکعت نماز ایک عابد کے 70 رکعت نماز, جاہل کی نہیں. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن کسی بھی حدیث میں آپ کو عالم اور جاہل کا مقابلہ نہیں کرایا گیا, کیونکہ عالم اور جاہل کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. عالم اور جاہل کے لیے کہا گیا ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے برابر ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو قرآن کریم اٹھا رہا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیتا. جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی خدا بندے عالم نے, کیونکہ جواب کی ضرورت نہیں. کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں, کہتے نہیں ہوتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں, یہ سوال تو اٹھا لیا خدا نے. ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے هل یستوی الاعمى والبصیر, کہ کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ جاہل کو کہا گیا نابینا اور اہل علم کو کہا گیا ہے آنکھوں والا. تو جاہل اور عالم کا مقابلہ نہیں ہے. بصیر یعنی بصارت والا, بصیر یعنی بصارت والا. بصارت وہ چیز ہے جس سے آپ سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. انسان سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سامنے کی چیزیں وہ اس کو نظر آتی ہیں جو اس کے ویژول رینج میں آ جائیں. انسان کی ویژول رینج بہت بہت لمیٹیڈ ہے. کوئی چیز زیادہ دور ہو وہ چیز اس کو نظر نہیں آتی. میں یہاں بیٹھا ہوں, وہ گیٹ کے پاس جو پینا فلیکس لکھا ہوا ہے وہ بس اوپر والی لائن نظر آ رہی ہے مجھے, یا ابا سال ہے, نیچے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ دور ہے. کوئی چیز بہت باریک ہو تو وہ نظر نہیں آتی. اچھا, جو چیز دور ہے وہ بھی نظر نہیں آتی, جو چیز قریب ہو وہ بھی نظر نہیں آتی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بتائیے ٹائم کیا ہو رہا ہے, میں کہوں گا ذرا دور کریں. اس کے لیے بہت قریب ہو تو نظر نہیں آئے گی وہ چیز. تو آنکھوں کی ایک رینج ہے, ویژول رینج, اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ نظر آتی ہے. یہ ہے اصل میں بصارت. اور بصیرت یہ ہے کہ وہ چیز جو سامنے نہیں ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے.
محمد آل محمد صلوات.
ٹی وی پہ خبروں کو دیکھ کر, اخبارات میں پڑھ کر, انٹرنیٹ پر پڑھ کے ہر آدمی تبصرہ کر رہا ہے آج کیا ہوا اور کل کیا ہوا اور پرسوں کیا ہوا. لیکن آپ یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے عالم اسلام میں ہو رہا ہے یا وطن عزیز میں ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ آج کی کلنگ اتنی ہو گئی, کل اتنی ہو گئی, پرسوں یہ ہو گیا, وہاں ڈاکہ پڑ گیا, وہاں ہنگامہ ہو گیا, وہ میمو گیٹ آ گیا, تو وہ پناما اسکینڈل آ گیا. اچھا, یہ پڑھ کے تبصرہ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہمارے سامنے کی چیز ہے. آپ یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وطن عزیز میں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام میں, 50 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہر آدمی نہیں بتا سکتا. اس کو بتانے کے لیے بصیرت چاہیے. اگر سیاست کو سمجھنا ہو تو سیاسی بصیرت چاہیے, دین کو سمجھنا ہو دینی بصیرت چاہیے. وہ چیزیں جو سامنے سامنے ہیں ان کو تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, ان پر ہر آدمی تبصرہ کر لیتا ہے. یہ بصارت کا کام ہے. بصیرت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی, تو بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. بصارت کمزور ہو جائے چشمہ لگا لیجئے. بصارت اگر کمزور ہو جائے تو اس کے لیے چشمہ موجود ہے. قریب کی کمزور ہو جائے پلس کا چشمہ لگا لیجئے, دور کی ہو جائے تو مائنس کا چشمہ لگا لیجئے, دونوں کمزور ہو جائے تو دونوں چشمہ لگا لیجئے. یہ بصارت کے لیے. اچھا, بصیرت کمزور ہو جائے تو کیا کیجئے؟ اس کا بھی کوئی چشمہ ہے. بصارت کمزور ہو جائے تو لوگ چشمے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے نگاہیں تیز کرنے کے لیے, بصارت کو تیز کرنے کے لیے سرما لگا لیجئے. کیا بصیرت کو بڑھانے والا بھی کوئی سرما ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بصیرت کو بڑھانے کے لیے سرما بھی ہے اور چشمہ بھی ہے. پہلے سرمے کی بات کر لیتے ہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق مفکر پاکستان, ایک زمانہ تھا جب ان کی بصیرت بہت محدود تھی اور وہ انڈین نیشنلزم کی بات کرتے تھے. ان کا وہ مشہور ترانہ بھی ایک ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. پھر علامہ اقبال ہندوستان سے نکل کے چلے گئے یورپ. اچھا, بصیرت کے لیے صرف حالات اور واقعات اور انوائرمنٹ ہی کافی نہیں ہے, کچھ بیسک ٹولز بھی ہیں, جن میں سب سے اہم چیز تو علم ہے, سب سے اہم چیز تو نالج ہے. علامہ اقبال کی تربیت بچپن سے جس انداز میں ہوئی اور جن شعبوں میں وہ گئے, عربک لٹریچر میں ماسٹرز کیا انہوں نے, جرمنی جا کے پرشین فلسفی میں پی ایچ ڈی کر لی, انگلش ان کی بہت اچھی تھی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ انہوں نے لیکچرز انگلش میں دیے. کچھ لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے وہ لیکچرز انگلش میں کیوں دیے بھائی, تو کسی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اصل میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولوی زیادہ سمجھیں اس کو, سمجھیں گے تو مخالف ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے انگلش اور بہت گاڑی انگلش میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, بہت گاڑی اور مشکل انگلش کے اندر انہوں نے وہ خطبات دیے. فارسی ان کی کیسی تھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی آدھی سے زیادہ شاعری فارسی میں, کہتے ہیں کہ کوئی 16,000 اشعار انہوں نے کہے, ان میں سے 9,000 فارسی میں کہے. تو یہ جو بیسک ٹولز ہیں یہ ان کے پاس موجود تھا. اب جب وہ گئے یورپ, وہاں جا کے انہوں نے یہ دیکھا کہ یورپ کی ترقی اور خوشحالی اور مادی ترقی وہ سب اپنی جگہ, لیکن مسلمانوں کا علمی سرمایہ لوٹ لوٹ کے انہوں نے اپنی لائبریریز کو بھر دیا. وہ سارے قلمی نسخے جو مسلمانوں کے تھے 1,000 سال پرانے, 800 سال پرانے, وہ ان کے میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں. اوریجنل کتابیں آج بھی انہیں کے میوزیم میں. پھر انہی دنوں تحریک چل رہی تھی سید جمال الدین افغانی کی, آپ ان کو جمال الدین افغانی کہہ دیں یا جمال الدین اثر آبادی کہہ دیں, افغانی کہتے ہیں کہ افغانی تھے, ایرانی کہتے ہیں اثر آبادی تھے, شیعہ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے, سنی کہتے ہیں وہ سنی تھے. آپ غور کریں کیسے کمال کی شخصیت ہوگی وہ. ایسے ہونے چاہیے علماء کو کہ ہر ایک ان کو اون کرنا چاہیے. ہمارے ہیں علماء ایسے ہونے چاہیے نا کہ ہر گروہ چاہتا ہے کہ ہم سے منسوب ہو. وہ افغانی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے جمال الدین افغانی ثابت ہو جائیں, ایرانی کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے اگر وہ ایرانی ثابت ہو جائیں جمال الدین اثر آبادی, سنی کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو سنی تھے, آپ لوگ بلا وجہ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے, شیعہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ شیعہ تھے. تو ایسے ہونا چاہیے کہ سب لوگ اون کرنا چاہیں کہ بھائی ہمارے ہیں. تو جمال الدین اثر آبادی کی تحریک پین اسلامزم موومنٹ وہ چل رہی تھی, علامہ اقبال اس سے بھی متاثر ہوئے. تو وہی علامہ اقبال جو ہندوستان کے گیت گایا کرتے تھے, ان کی فکر تبدیل ہو گئی اور انہوں نے پھر وہ کہا چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ان کا ویژن چینج ہو گیا, ان کی بصیرت تبدیل ہو گئی اور اب وہ عالم اسلام کی بات کرنے لگے. لوگوں نے مذاق بھی اڑایا, لوگوں نے کہا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا, لیکن بہرحال علامہ اقبال اس حقیقت تک پہنچ گئے تھے. اب یورپ میں جا کے کتنے لوگ بگڑ رہے ہیں, وہاں جا کے اسی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ بگڑے نہیں, بلکہ سب سے اہم بات جس کی وجہ سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ متاثر نہیں ہوئے. دیکھیں یورپ سے امریکہ سے آپ اگر کسی بھی وجہ سے متاثر نہ بھی ہوں علمی ترقی سے ان کے یا اور چیزوں سے, ایک چیز سے آپ ضرور متاثر ہوں گے, اور وہ ان کا علمی معیار. اگر آپ ان کی ترقی سے خوشحالی سے لیکن علم سے نالج سے تعلیم اداروں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے بے شک علم تو حاصل کیا لیکن وہ اس طرح متاثر نہ ہوئے جس طرح ہمارے بہت سے لوگ جا کے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ خود اقبال سے پوچھیں تو فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, کہ وہ جو جلوے دانش سے تو ہر انسان متاثر ہوتا ہے علم سے, لیکن اقبال کہتے ہیں میں اس سے بھی متاثر نہیں ہوا. کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ سرما جس سے انسان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے وہ خاک مدینہ و نجف کا سرما ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے اپنے جوانوں کی آنکھوں میں وہ والا سرما لگا دیں تو ان کی بصیرت جاگ جائے گی. بصارت والا سرما تو لگاتے ہیں ہم, لیکن بصیرت کو بڑھانے والا سرما بھی لگا دیں تو ایک تو وہ سرما ہے جس سے انسان کی بصیرت بڑھ جاتی, دوسرا چشمہ جس سے انسان کی بصیرت بڑھ سکتی ہے. وہ چشمہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم سے پوچھیں کہ ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. بصیرت کو بڑھانے والی کتاب. اگر بصیرت کو بڑھانا ہے قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھو. علامہ اقبال کے بچپن سے تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ صبح کو اٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے, جیسے کہ بعض گھروں میں رائج تھا, اب تو بہت کم رہ گیا, تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ. ایک دن وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے آ کے کہا کہ بیٹا آپ جو یہ تلاوت کرتے ہیں, یہ جو آپ نے قرآن پڑھا, یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ تو میں نے فوراً جواب دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت آسان سوال تھا یہ. تو اگر پوچھتے تورات کس پہ نازل ہوئی, زبور کس پہ نازل ہوا, انجیل کس پہ نازل ہوئی اور قرآن کس پہ نازل ہوا, بچوں کو جواب آتا ہے. یہ تو علامہ اقبال نے بھی دے دیا جواب, اس کا آسان سا جواب تھا ظاہر ہے. کہتے پھر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ صحیح جواب دیا, صحیح جواب آپ کا درست ہے, لیکن کل سے جب آپ یہ قرآن پڑھیں تو یہ فرض کیا کریں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے, آپ پہ اتری ہے یہ کتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سن لی بات والد کی, جیسے سن لیتے ہیں عام طور پر مہذب بچے. لیکن کہتے ہیں دوسرے دن سے جب میں نے تلاوت شروع کی تو میرے ذہن میں والد گرامی کی وہ بات تھی. اب میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا اور ہی مفہوم سامنے آیا, اور پھر میں جیسے جیسے پڑھتا گیا کہتے ہیں میری کایا پلٹ گئی. اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا نا کہ یہ کتاب تو 1500 سال پہلے ایک نبی آئے تھے حجاز مقدس میں, اللہ نے ان کے لیے یہ کتاب بھیجی تھی, وہ ہم تک پہنچ گئی گزرتے گزرتے. اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں خداوند عالم مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. بڑا فرق ہے, ایک خط آپ کسی اور کا پڑھ رہے ہیں. گاؤں میں خط پڑھوایا کرتے تھے پہلے لوگ, خط میں لکھا ہوا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا, اور جس کا خط ہے وہ رو رہے ہیں, پڑھنے والے کو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو کسی اور کا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک خط وہ ہے جو آپ کے نام پہ آیا ہے. جب تک آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ خط کسی اور کے نام پہ آیا ہے تو آپ کا ویژن اور ہے, اور جب آپ یہ فرض کریں گے کہ یہ پیغام آپ کے لیے آیا ہے تو آپ کا ویژن اور ہوگا. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. ہذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی، انسان کی، للناس، انسانوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے، بصیرت افروز کتاب، بصیرت افروز. لیکن اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہی حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اسی کو پڑھ کے گمراہی حاصل کرتے ہیں. بہت قرآن میں گلے میں قرآن لٹکا کے خوارج پھرتے تھے، صبح شام تلاوت کیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے بہت سارے ہیں دیندار لوگ جن کو بہت قرآن یاد ہے. تو اسی قرآن سے گمراہی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، اسی قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے. اچھا، تو ہدایت کیسے حاصل کریں، اس کا ٹولز کیا ہے؟ چونکہ علامہ اقبال کی بات نکل آ رہی ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ قرآن سے یہ بصیرت کیسے حاصل کر لی؟ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، بھی ہمارے اندر وہ بصیرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ تو اقبال کہیں گے کہ رمز قرآن از حسینہ مختم، رمز قرآن کو ہم نے حسین سے سیکھا. ز آتش او شولہ اندختم، کہ حسین کے آتش سے، آگ سے کچھ شعلے ہم نے لیے. حسین سے شعلے لوگے، حسین سے رمز قرآن کو سیکھو گے، تو تمہاری بصیرت میں اضافہ ہوگا. اقبال کہتے ہیں میں نے رمز قرآن کو حسین سے سیکھا. قرآت قرآن بھی کسی سے سیکھا ہوگا، تجوید قرآن بھی کسی سے سیکھی ہوگی. تو قرآت بھی سیکھنا ضروری ہے، تجوید بھی سیکھنا ضروری ہے، ترجمہ قرآن بھی کسی سے سمجھا ہوگا، لیکن تفسیر قرآن بھی سیکھ لیا ہوگا، سیکھ لی ہوگی، لیکن رمز قرآن از سم تھنگ ڈفرینٹ، کچھ اور چیز ہے. میں سوچ رہا تھا کس طرح میں طالب علموں کو سمجھاؤں، بچوں کو سمجھاؤں. بیسیکلی میرا کام ٹیچنگ ہے، کہ بچوں کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ یہ رمز کیا چیز ہوتی ہے. آج کل تو علامہ اقبال کے اردو کے شعر بھی آپ سنائیں تو تشریح کرنی پڑتی ہے، فارسی شعر تو بھی فارسی ہے، کہ یہ رمز کیا چیز ہوتی ہے. پھر یہ مشکل آسان ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ آج کل ہر جگہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں جائیں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا پاسورڈ، اس کا پاسورڈ، اس کا پاسورڈ، اس کا پاسورڈ، پاسورڈ. پاسورڈ کو عربی میں کہتے ہیں رمز، فارسی والوں نے بھی اس کو رمز عبوری کہا ہے، پاسورڈ. تو رمز قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے پاسورڈ حسین سے لے لو. ایک مرتبہ اگر پاسورڈ آپ کے ہاتھ آ گیا کسی کے، آپ فیس بک میں جائیں گے پاسورڈ چاہیے، آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہیں پاسورڈ چاہیے، جو بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے پاسورڈ کا چکر بہت ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تو ایک پاسورڈ چاہیے. اگر حسین سے آپ نے وہ پاسورڈ لے لیا، پھر قرآن کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. تو بصیرت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، بصیرت افروز کتاب. اور کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ صاحبان بصیرت کے لیے، آیات لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں. اگر بصیرت نہ ہو تو وہ نشانی حاصل نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کیا نشانی ہے. نشانی بہت ہے, ایک دریا ہے اس میں بہت پانی ہے, لوگ پی بھی رہے ہیں, لوگ نہا بھی رہے ہیں, لوگ کپڑے بھی دھو رہے ہیں, بھر کے بھی لے کے جا رہے ہیں. ایک بوتل ہے اس کا ڈھکنا بند کر دیں آپ, خالی بوتل کا دریا میں ڈال دیں, اس بوتل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پانی تو بہت ہے لیکن ڈھکنا جو بند ہے. تو انسان کو بھی اپنا ڈھکنا کھولنا ہوتا ہے تاکہ نشانیاں تو بہت ہیں اس کائنات میں, جو ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو بصیرت بہت ضروری ہے, بصیرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تبلیغ دین, دیکھیں اس وقت جو اسلامی تحریکیں ہیں, تنظیمیں کہہ رہے ہیں آپ ان کو, ایک تو بدقسمتی سے ان کے دو بڑے حصے ہو گئے, ایک کا کام ہے تبلیغ کرنا, ایک کا کام ہے جہاد کرنا, یہ دو الگ الگ سیکشنز ہو گئے. کچھ وہ ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں, ان کا کام تبلیغ کرنا ہی ہے. تو بھائی تبلیغ میں بھی بصیرت ضروری ہے. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, قرآن کریم کہتے ہیں سورہ یوسف کی آیت ہے 108 ہے, کہ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے, اور ادعو الی اللہ, اور میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں, علی بصیرہ بصیرت کے ساتھ. تو وہ جو دعوت والے لوگ ہیں, تبلیغ والے, تبلیغ کے لیے قرآن کریم نے لفظ دعوت کو استعمال کیا, اور یہ بہت خوبصورت لفظ ہے دعوت. ویسے بھی اچھا لگتا ہے کوئی دعوت دے رہے, تو دعوت تو ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے. تو قرآن کریم نے دعوت کا, ادعو الی اللہ, اللہ کے طرف میں دعوت دیتا ہوں. اور ایک دوسری مشہور آیت آپ کو یاد ہوگی, اس میں کہا گیا ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. یہاں کہا گیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں, علی بصیرہ بصیرت کے ساتھ. تو دعوت بصیرت کے ساتھ دی جائے گی. دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے, بالحکمہ حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کہیں مجادلہ ہو جائے, مباحثہ جس کو ہم کہتے ہیں, مناظرہ کہہ لیں آپ اس کو, تو یہ تو مباحثہ اور مناظرہ کہیں پر ہو جاتا ہے جس کے اندر عام طور پر ہم لوگ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتے, اور بعض اوقات اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ تلخی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر جدال کرنا ہو تو احسن طریقے سے کرو, کسی کی توہین کر کے, کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے, کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ کے, کسی کے مذہب کا مذاق اڑا کے. اگر تم سمجھتے ہو یہ تبلیغ ہو رہی ہے, تبلیغ نہیں ہو رہی, یہ حکمت کے خلاف ہے. تو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمہ کیا ہے؟ اب ہم لوگوں کا کام یہ رہ گیا ہے زیادہ تر کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب ہے, اس لفظ کا یہ معنی ہے. اسی میں کافی ٹائم لگتا ہے, کیونکہ بعض اوقات الفاظ ہمارے زبان میں, ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ان کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کلیریفیکیشن میں کافی ٹائم لگتا ہے. اب جیسے ہی آپ کہیں گے حکمت, فوراً ذہن میں جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں. علامہ اقبال حکیم الامت تھے, جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے. نہیں, حکیم بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے, حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال, انجیکشن بھی لگاتے تھے, پڑیا بھی دیتے تھے. نہ انجیکشن لگاتے تھے نہ پڑیا دیتے تھے. حکیم یعنی حکمت والا, وزڈم والا, حکمت یعنی وزڈم, اور عربی میں فلسفی کو بھی کہتے ہیں حکمت. فلاسفر کو بھی کہتے ہیں حکیم. بو علی سینہ حکیم تھے, بو علی سینہ حکیم تھے یعنی فلسفی تھے. اور یہ جو لقمان حکیم تھے, بس لوگ کہتے ہیں فلاں بیماری کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. بھائی حکیم لقمان کے پاس نزلہ کھانسی زکام کا بھی علاج نہیں تھا, کیونکہ وہ یہ والے حکیم تھے ہی نہیں. وہ کون سے حکیم تھے؟ وہ سورہ لقمان میں پڑھیں جا کے آپ, آپ دیکھیں سورہ لقمان میں انہوں نے کس چیز کا نسخہ بتایا ہے. سورہ لقمان میں انہوں نے کیا کوئی بیماری کا علاج بتایا؟ تو حکیم یعنی حکمت والے, وزڈم والے. تو تبلیغ جو ہوگی وہ حکمت کے ساتھ ہوگی. دعوت, آپ کسی کو جب دعوت دیتے ہیں اپنے گھر میں, شادی میں, ولیمے میں, مجلس میں, نظر میں دعوت دیتے ہیں نا, کس طرح دیتے ہیں دعوت؟ آپ کہتے ہیں ہمارے گھر تشریف لائیے گا, کارڈ دیتے ہیں بعض اوقات, آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی, چشم براہ یعنی ہماری آنکھیں آپ کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں. کس طرح دعوت دیتے ہیں؟ غصے میں دیتے ہیں, اس کی توہین کر کے دیتے ہیں کہ آ جانا میرے ولی میں ورنہ دیکھ لوں گا, اس طرح کوئی آتا ہے؟ نہیں, جب دعوت دیں گے آپ تو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ. دیکھیں ہم اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں, ہم اپنی تقریب میں بلا رہے ہیں. جب ہم اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں, جب ہم اپنی تقریب میں بلا رہے ہیں تو عاجزی کے ساتھ, ہمبلنیس کے ساتھ, اور جب خدا کی طرف, اس کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, گن پوائنٹ پہ بلا رہے ہیں. یہ کون سی دعوت ہوتی ہے؟ دعوت تو اس طرح دی جاتی ہے, گن پوائنٹ پہ دعوت ہوتی ہے کوئی؟ آپ کسی علاقے میں جا کے کہہ دیں, جیسے عراق میں وہ یزدیوں کے ساتھ ہوا, یزدی بے شک ان کے سرائے اسلام میں کافی شک ہے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, یزیدی نہیں ہے وہ, ہمارے ہی بعض لوگوں نے اس کو یزیدی پڑھا اور کہا کہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہونے, تو ہیں یزیدی وہ یزیدی نہیں ہے, یزیدی. یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایک کچھ لوگ رہتے ہیں کافرستان جو ہے نا, چلاس کے علاقے میں, کیلاش قبیلے کے لوگ, ان کی تعداد بھی شاید ایسے ہی 8-10 لاکھ ہے, تو ان کی تعداد بھی ایسے ہی 8-10 لاکھ ہے وہاں. ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے فرض کریں, کوئی بات نہیں, یہاں پہ بھی ان لوگوں نے یہی کیا اور وہاں بھی یہی کیا کہ ان کو جا کے وارننگ دیا, کہا سب مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے دعوت کا؟ کیا اللہ کے رسول نے اس طرح دعوت دی؟ کسی علاقے میں گئے اور جا کر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ نہیں, دعوت کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں, نہ اس طریقے سے کوئی آپ کے دین کی طرف آئے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ مبلغین ہیں آج کے دور کے 21ویں صدی کے, جو ان سے ان کو جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی اور کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ. اچھا اگر یہ قتل کے خوف سے سب مسلمان ہو جائیں, کلمہ پڑھ لیں, تو مسلمان ہوں گے؟ وہ تو منافق ہو جائیں گے. قتل کے خوف سے اگر مسلمان ہوں گے تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ وہ تو منافق ہوں گے. تو سنا ہوگا آپ نے ایک واقعہ, اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, تلوار انہوں نے اپنی درخت پہ ٹانگ دی, آپ کی آنکھ لگ گئی. ایک مشرک وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا اچھا موقع ہے, تلوار اتاری اور نکال کے بیدار کیا, کہا اٹھو. جب پیغمبر بیدار ہوئے دیکھا سر پہ تلوار لیا کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا کہ اب بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اچھا پیغمبر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا, میرا اللہ. اچھا اب جو آپ نے کہا اللہ, اس سے وہ لرز گیا نا, خوفزدہ ہو گیا کہ اتنا اعتماد, اتنا کانفیڈینس, اور کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی. جب تلوار چھوٹ کے گر گئی, اللہ کے رسول نے تلوار اٹھا لی, کہا اب بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ وہ تو نہیں کہہ سکتا میرا اللہ, کہ سوری غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ تو ایسے ہی میں مذاق کر رہا تھا, माफ़ कर दीजिए, आप ही बचा सकते हैं, और कौन बचा सकता है? आपने कहा अच्छा जाओ, माफ़ कर दिया। अभी वो कत्ल करने वाला था, आपने कहा जाओ, माफ़ कर दिया उसको। जब माफ़ कर दिया तो कहने का जाऊँ कहाँ, कलमा तो पढ़वा दीजिए। आपने तलवार को नियाम में रखा और उसको माफ़ कर दिया। इस्लाम तलवार निकालने से नहीं फैला, तलवार नियाम में रखने से फैला। इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, किरदार के ज़ोर पे फैला। इस्लाम किरदार के ज़ोर पे फैला। अच्छा, पैगंबर तलवार निकाल के उससे कहते हैं कि कलमा पढ़ लो वरना कत्ल कर दूंगा। कलमा पढ़ता है या नहीं पढ़ता? ये क्या छः कलमे पढ़ देता वो, क्योंकि उस ज़माने में छः कलमे पढ़ते नहीं थे, लेकिन वो पढ़ देता छः कलमे। लेकिन अगर वो छः कलमे भी पढ़ लेता, ईमान मुफस्सल भी पढ़ लेता, ईमान मुजमल भी पढ़ लेता, मुसलमान होता या मुनाफिक होता? जान बचाने के लिए पढ़ता। आपने माफ़ कर दिया, जब माफ़ कर दिया, अब जो उसने कलमा पढ़ा वाकई मुसलमान हुआ वो। तो तलवार उठाना इस्लाम में है, जिहाद, इस पर हम बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह, जिहाद है, लेकिन दीन की तबलीग के लिए जिहाद नहीं है। तबलीग के लिए जो इस्तिलाह है वो है दावत। तबलीग की इस्तिलाह है दावत, जिहाद नहीं है। जिहाद अपनी जगह है, जिहाद की अहमियत से इनकार नहीं। तबलीग के लिए दावत, दावत किस तरह दी जाती है आप जानते हैं, और ख़ुद कुरान करीम बयान कर रहे हैं किस तरह दावत दो, हिकमत के साथ दो। देखो हिकमत के तकाजे क्या हैं, पैगंबर हिकमत सिखाने के लिए भी तो आए हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत दोनों की तालीम देने के लिए आए हैं। तो पैगंबर से किताब अगर ले रहे हो, हिकमत भी लो। देखो अल्लाह के रसूल ने किस तरह तबलीग की और किस तरह अल्लाह के रसूल ने जिहाद किया, हिकमत के साथ, मौइज़ा के साथ, नसीहत के साथ, मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत के साथ, इंसल्टिंग नसीहत के साथ नहीं, ह्यूमिलेटिंग वे में नहीं, मोहब्बत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ। जैसे एक डॉक्टर मरीज को नसीहत करता है, डॉक्टर मरीज का दुश्मन होता है या मर्ज का दुश्मन होता है? अगर वो मरीज से दुश्मनी शुरू कर दे तो किसका इलाज करेगा? उसकी दुश्मनी मरीज से नहीं होती। तो सीखो पैगंबर से किस तरह उन्होंने तबलीग की, और कुरान किस तरह कह रहा है कि हाज़ी सबीली अदउ इलल्लाह, कि ये मेरा रास्ता है और इस रास्ते की तरफ मैं लोगों को दावत देता हूँ, लेकिन किस तरह देता हूँ? अला बसीरा, बसीरत के साथ। वमन तबेअनी, वमन तबेअनी, और वो भी जो मुझे फॉलो करते हैं ना, वो भी यही तरीक़ा इख्तियार करते हैं, उनकी रविश, उनका तरीका भी यही होगा। यानी अगर हम पैगंबर के फॉलोवर हैं, इत्तबा करने वाले हैं, तो हमारी रविश, हमारा तरीका भी क्या होना चाहिए? बसीरत वाला होना चाहिए, बसीरत वाला तरीका। यानी बसीरत से समझना चाहिए कि आज मिसाल के तौर पर हम ये बातें 21वीं सदी में कर रहे हैं, दुनिया कहाँ चली गई है। हमें दीन की तबलीग के लिए, इशाअत के लिए, दीन के पैगाम को पहुँचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? वो तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो आउटडेटेड है, या वो तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो अहद हाजिर का तकाजा है? आज आप देखें कि एक रविश उन्होंने इख्तियार की जिनकी सरपरस्ती आले सऊद करते हैं, कि जगह जगह उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया, उन्होंने अपने अफकार और नज़रियात को प्रमोट करने के लिए, फैलाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, और उसके मुकाबले में आप देखें इनकलाब इस्लामी के बाद दुनिया भर में एक तशय्यो की तरवीज इशात हुई। आज आप देखें कि इन चीज़ों का सालह साल गुजर चुके हैं ना, आप देखिए कि दुनिया के सामने जो इस्लाम का एक इमेज है تو سلفی اسلام کا امیج کیا ہے اور تشیع کا امیج کیا ہے، اور کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی کو فروغ دیا، لا الہ الا اللہ کا بینر لگا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک انسان کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کی ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، اور ہر جگہ وہ لا الہ الا اللہ کا بینر چل رہا ہے. اب ایک مسلمان جو نہیں ہے، جو اسلام کو نہیں جانتا ابھی تک زیادہ، وہ اگر یہ کلمہ کہیں لکھا ہوا دیکھے گا لا الہ الا اللہ، اس کے ذہن میں فوراً وہ تصور آئے گا، وہ ایک انسان کو ذبح کیا گیا تھا. یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ کا کیا امیج قائم کیا، آپ نے نعرہ تکبیر کا کیا امیج قائم کیا دنیا میں؟ سب سے زیادہ توحید کے چیمپئن آپ ہیں. ذرا سا کسی مسلمان نے کچھ اور کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا شرک، یا علی یہ تو اور بڑا شرک، اور آپ نے توحید کو کہاں پہنچایا. تو دنیا کے سامنے تبلیغ کا کون سا طریقہ آپ نے اختیار کیا؟ ایک وہ طریقہ ہے، ایک وہ طریقہ ہے کہ نائجیریا جیسے پسماندہ ملک میں ایک شیخ زغزکی ہیں کہ جنہوں نے اپنے چار کم از کم چار بیٹے قربان کیے، اور ابھی بھی وہ قید میں ہیں. اطلاع یہ ہے کہ ان کی بینائی بھی ظاہر ہو گئی ہے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو زخمی تھے بری طرح، اور ابھی اربعین سے پہلے کم از کم 100 افراد کو وہاں شہید کیا گیا. ایک شیخ زغزکی نے 20 سال پہلے کام شروع کیا، 1 کروڑ انسانوں کو مشیع کر دیا. ایک کروڑ، کربلا کے بعد سب سے بڑا اربعین کا اجتماع کہتے ہیں نائجیریا میں ہوتا ہے، ود ان 20 ایئرز 1 کروڑ کم تو نہیں ہے نا. اور افریقہ کے دوسرے ملکوں میں اور دوسرے علاقوں میں اس قدر لوگ اس طرف آ رہے ہیں. میں خود پچھلے سال ایک کانفرنس میں گیا تو پتہ چلا کہ ایسے ایسے علاقے کہ جن علاقوں کا ملکوں کا نام میں نے تو نہیں سنا کبھی، نہ مجھے یاد بھی نہیں رہا ہو، ایسے ایسے مشکل مشکل نام ہے وہ، اور وہاں پہ تشیع کی تبلیغ ہو رہی. تو یہ شیخ زغزکی کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہے ان کے پاس؟ پیسہ تو نظر نہیں آ رہا بظاہر، غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں. ایک ویڈیو آئی ہے شیخ زغزکی کے اوپر، ڈاکومنٹری، ہمارے بچے ہمارے جوان ضرور دیکھیں. اس کا ٹائٹل ہے جان کا خون، کہ جو جان کربلا میں شہید ہوئے تھے وہ بھی سیاہ فام تھے نا، تو ان کے نام پہ انہوں نے یہ کہا. اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ جان چونکہ افریقہ کے تھے تو اس لیے ہم اسی جذبے کو ریکال کرنا چاہتے ہیں کہ جان ہم میں سے تھے، اور انہوں نے کس طرح کربلا میں فداکاری کا مظاہرہ کیا، اور سید شہدا نے کس طرح دعا دی ان کو، اور جب شہدا کے لاشیں رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے جب وہاں اس کے قریب آئے ملائین تو دیکھا کہ ایک لاش میں سے خوشبو آ رہی ہے، قریب جا کے دیکھا تو وہ جان کا لاشا تھا. کیونکہ جان نے کہا تھا کہ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں کہ میرے جسم سے بو آتی ہے پسینے کی. تو وہ جو نائجیریا کے سیاہ فام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر جان کا قرض ہے، ہم اس جان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. کیا چیز تھی شیخ زغزکی کے پاس؟ بس اسی پہ میں آج بات ختم کروں. اسی ڈاکومنٹری کے اندر بتاتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ شیخ جو ہے شیخ زغزکی وہ روزانہ شام کے وقت اپنے گھر میں آنے والوں کو چائے پلاتے ہیں. تو باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ دیکھو تم شیخ کی چائے نہیں پینا، کیونکہ سنا ہے کہ جو شیخ کی چائے پیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. تو بیٹا کہتا ہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے باپ سے کہ بابا جان میں نے شیخ کی چائے پی لی ہے. اور میں شیعہ ہو چکا ہوں. پھر وہ بھی دکھاتے ہیں ویڈیو کس طرح شیخ زرزکی چائے پلاتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے چائے لے آ کے. لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے, بہت سارے لوگ, شاید 100 اس کے قریبی افراد ہوں گے, اور ان کو لے آ کے چائے اپنے ہاتھ سے پیش کر دی, کالی چائے, قہوہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, کالی چائے شیخ زرزکی پلا رہے ہیں. اس کالی چائے میں کیا چیز ہے بھائی کہ اس کو پی کے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں؟ یہاں تو ہم دیکھ کے دیکھ کھلا رہے ہیں, کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک شب داری میں 150 لے کے کھلا دیتے ہیں, سنا ہے میں نے, وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. اور اس کو کھانے کے بعد فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ, سنا, فجر کی نماز میں پہنچ نہیں پاتے. تو زیادہ کھا لیں تو انسان کے اوپر غفلت آتی ہے نا. ذرا شیخ زرزکی کالی چائے پلا رہے ہیں اور لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں, اس چائے کے اندر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے کہ چائے بنی کس طرح ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو چائے ہے اس کا پانی علم و حکمت کے دریا سے لیا گیا ہے, علم و حکمت کے دریا سے, اور عقل اور منطق کی پتی اس میں ڈالی گئی ہے, اور محبت کے چینی ڈال کے اس کو میٹھا کیا گیا ہے. ورنہ چائے پی کے کوئی نہیں اس طرح پاتا. جب تک آپ اس کو عقل اور شعور اور منطق سے قائل نہیں کریں گے اور یہ باتیں پیار اور محبت سے نہیں سمجھائیں گے. ایک کروڑ انسانوں کو ایک آدمی اس مکتب کی طرف لا سکتا ہے. تو حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ, حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. حکمت کے بغیر کام کریں گے, بصیرت کے بغیر کام کریں گے تو جو ہے ہمارے محترم نے کہا نا, ممکن ہے ہم اپنے آپ کو دشمن کے کیمپ میں لے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو مائل اور قائل کرنا چاہ رہے ہیں, الٹا ہو گیا, ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بات دفتر میں ہوئی, کوئی ادھر ادھر کی محرم شروع ہوتی ہے, سوالات بعض اوقات آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, فوراً جھٹ تیجانی سماوی کی کتاب دے دی. بھئی ہر آدمی تیجانی سماوی کو پڑھنے والا نہیں ہوتا, ہر آدمی کا ذہن مناظرے والا نہیں ہوتا. وہ اپنے مکتب کی کتاب نہیں پڑھتے جو جائے کہ آپ کی کتاب پڑھیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں جن کتابوں کے حوالے اس میں دیے, انہوں نے نام نہیں سنا اس کا کبھی. تو دیکھنا چاہیے کیا چیز دیں آپ کسی کو. ہاں, جو مناظرے کا خواہش مند ہے, جو اس کا مزاج رکھتا ہے, اس کو آپ دیں. لیکن کبھی آپ کسی اپنے دوست کو آفس میں, تعلیمی اداروں میں, یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, کبھی آپ اس کو دعائے کمیل دے کے دیکھیں. تیرے کو امیر المومنین کی ایک دعا ہے یہ. کبھی اس کو امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ دیں کہ دیکھو میدان عرفات میں سید الشہداء نے یہ دعا پڑھی, دیکھو کیسی معرفت سے بھرپور دعا ہے یہ. کبھی آپ امام سجاد کا رسالہ حقوق اس کو پڑھوائیں کہ دیکھو امام سجاد نے ایک رسالہ چھوڑا ہے ہمارے لیے, اس کا نام ہے رسالہ حقوق, یہ پڑھو. بہت ساری چیزیں آئیں میرے السلام سے, ایسی چیزیں جو ہم دے سکتے ہیں کسی کو سیفلی, اور اس سے آپ مائل کر سکتے ہیں کہ وہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہو. مناظرہ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کے لیے, اور خاص طور پر ایسی کتابیں, ایسا لٹریچر جس میں کسی کے مذہب کی توہین ہو رہی ہو, کسی کے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہو, جس سے اس کے دل آزاری ہو, یہ تو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری کرے, کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہے, کسی کے مذہب کی توہین کرے. توہین کا حق تو کسی کو نہیں ہے نا. کوئی ہمارے مذہب کی توہین کرے گا ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہر انسان کے لیے اس کا مذہب, مکتب, مسلک جو بھی ہے, صحیح ہے غلط ہے وہ اس کا معاملہ ہے, وہ اس کے لیے بہرحال مقدس ہے, اس کے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے اس کی ماں. کسی انسان کی ماں خدا نہ خواستہ بری بھی ہو, وہ دوسروں کی زبان سے اپنی ماں کی برائی سننا پسند نہیں کرے گا. تو دیکھنا ہوگا کہ روش کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, حکمت کا تقاضا کیا ہے, بصیرت کا تقاضا کیا ہے. تو ایک ہی پہلو پہ بہرحال بات ہوئی, اینڈ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ ایام نہایت اہم ہیں. 40 ابھی ہمارے سامنے سے گزری ہے اور اسیرانِ کربلا کا تذکرہ کرتے ہم، رہائی ہو گئی اور رہائی کے بعد بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اسیرانِ کربلا شام سے براہ راست مدینہ گئے، لیکن دونوں طرح کی روایتیں ہیں، کربلا آنے کی روایت بھی ہے۔ اور یہ جو اربعین یہ جو چہلو ہم کرتے ہیں، یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے صحابی، جن سے آپ حدیث قصہ کی روایت بھی پڑھتے ہیں، جن سے پیغمبر نے کہا تھا تمہاری ملاقات میرے پانچ پہ جانشین سے ہوگی، ان کو میرا سلام پہنچانا۔ جب جابر کے علم میں یہ بات آئی کہ سید الشہداء کربلا میں شہید کر دیے گئے، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، مدینے سے چل کر کوفہ آئے، کوفے میں آ کے عطیہ عوفی کو اپنے ساتھ لیا، وہ ایک تابعی تھے، اور سب سے پہلے سید الشہداء کی قبر پہ حاضری دینے والے زائر کربلا جابر ابن عبداللہ ہے۔ یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں اربعین کی، یہ جابر کی زیارت نہیں ہے، جابر کی زیارت بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن جابر کی زیارت نہیں ہے بلکہ چھٹے امام کی زیارت ہے، ہم پڑھتے ہیں زیارت اربعین۔ نہیں، آپ سوچیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جس سنت کی بنیاد رکھی، آئمہ تحرین نے اس کو ریکوگنائز کیا اور پھر ریکمینڈ کیا، اور ہر سال پڑھتے رہے زیارت اربعین، اربعین میں سید الشہداء کے حرم میں حاضری دیا کرتے تھے، اور گیارہویں امام نے تو مومن کی ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ زیارت اربعین پڑھتے ہیں۔ اربعین یعنی چالیسواں دن، جس دن جابر کربلا پہنچے اس دن چالیسواں دن تھا امام حسین کی شہادت کا، اس لیے اس کو چہلم یا اربعین کہتے ہیں، اور کسی کا چہلم نہیں ہوا، صرف سید الشہداء کا چہلم ہے، اور وہ چہلم بھی اس زیارت کی وجہ سے اور آئمہ تحرین کی تاکید کی وجہ سے کہ ہر سال اس دن کو کربلا میں حاضری دو اور یہ زیارت پڑھو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب جابر وہاں پہنچے، اسی وقت اسیران حرم کا یہ کاروان بھی کربلا پہنچا۔ جب کربلا سے گئے تھے، کئی رخصتی ہیں، ایک رخصتی وہ ہے جب اسیران حرم کربلا سے گئے اور گنجے شہیدہ سے گزرے، لاشائے شہدا پہ نظر پڑی، بے گور و کفن اور بے سر لاشیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جب نے اپنے بابا کی لاشے کو دیکھا، چہرہ زرد پڑنے لگا، جناب زینب نے سوچا کہیں روح قفس انصوری سے پرواز نہ کر جائے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ آگے بڑھ کے پوچھنے پھوپھی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو، کیا اس کے باپ کا لاشا اس طرح پڑا رہے گا؟ جناب زینب کہتی ہے نہیں بیٹا، یہ لاشیں پڑی نہیں رہیں گی، ان کو دفن کیا جائے گا یا قبریں بنائی جائیں گی، اور لوگ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے ہماری۔ اور اس کے بعد ایک رخصت وہ ہے جب اسیران حرم کو رہا کیا گیا اور وہ شام سے رخصت ہونے لگی۔ جب شام سے رخصتی کا وقت آیا، ایک مرتبہ بیویوں نے شام کی عورتوں کو بلایا اور کہا ہے اور تو دیکھو جب ہم اس زندان میں آئے تھے، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کو رہائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کو رہائی نصیب نہ ہو سکی، اس کی قبر ہم قید خانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر کبھی موقع ملے اس کی لحد سے گزرنا تو ایک چراغ روشن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ کاروان کربلا میں آیا ہے، اب جب کاروان کربلا میں آیا قبریں تیار ہو چکی ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا کس طرح بیویاں قبروں تک پہنچیں، ہاں ایک ذاکر بیان کرتا ہے کہ جناب زینب قبر حسین پہ ایسے پہنچیں جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ اور اس کے بعد سب سے مشکل کام سید سجاد کے لیے یہ ہے کہ ان بیویوں کو ان قبروں سے جدا کرنا اور محمل میں لا کے بٹھانا۔ اب محمل بھی ہے، سواری بھی ہے، ہودج بھی ہے، ان پہ پردے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن بیویاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایک ایک بیوی کو سید سجاد بٹھاتے ہیں۔ بہت مشکل سے بیویوں کو بٹھایا، لیکن ایک بیوی کو بٹھانا سب سے مشکل کام ہے، ایک بی بی کو بٹھانا سب سے مشکل کام ہے, وہ ہے حسین کی زوجہ رباب. جب آگے بڑھ کے سید سجاد کہتے ہیں مادر گرامی چلیے, کہتی ہے بیٹا کہاں جاؤں؟ کہاں مدینے جانا ہے, کہاں میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میرے پاس حسین کی دو نشانیاں تھیں, ایک میں زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی, دوسرا میرا علی اصغر یہی کربلا میں دفن ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.